खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, बेशक बरोज़े क़यामत तुम में से मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पड़ा होगा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में गुज़श्ता अकवाम के हालात वाकयात बयान फरमाए, मुख्तलिफ कौमों के अकायद, उनके मुआमलात और उनकी दीगर चीज़ों को बयान फरमाया। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात वस्सलाम ने अपनी कौमों को किस तरह समझाया, इसका बयान कुरान पाक की मुतअद्दद सूरतों में मिलता है। कुरान पाक में जो कुछ बयान किया गया इसका मकसद रब्बुल आलमीन खुद इरशाद फरमाता है, हुदल लिल आलमीन, ये कुरान तमाम आलमीन के लिए हिदायत है, हमारे लिए इबरत नसीहत और पंदो मौइज़त के बयान पर कुरान पाक मुश्तमिल है। कुरान पाक में बकसरत वाकयात वो हैं जो हमारे अहवाल की इसलाह के लिए हैं। आइए कुरान पाक का एक वाकया सुनते हैं। ये वाकया कुरान पाक में मुतअद्दद सूरतों में बयान किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हूद में इरशाद फरमाता है, व इला मदयना अखाहुम शुअइबा قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط। और मदियन की तरफ उनके हम कौम शुएब को भेजा, उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी ना करो, बेशक मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूं, और अगर तुम नाप तोल में कमी से बाज ना आए तो बेशक मुझे तुम पर घेर लेने वाले दिन के अजाब का डर है। फिर फरमाया, वया कौमी औफुल मिकियाल वल मीजान बिलकिस्त वला तबखसुन नास अशियाअहुम वला तअसौ फिल अर्द मुफसिदीन। और ए मेरी कौम, इंसाफ के साथ नाप और तोल पूरा करो, और लोगों को उनकी चीजें घटाकर ना दो, और जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। बकियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन वमा अना अलैकुम बिहफीज। सही नाप तोल के बाद अल्लाह का दिया हुआ जो बच जाए वो तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम्हें यकीन हो اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں۔ یہ حضرت شعیب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، دو باتیں ان سے ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو پورا پورا تول کر دیا کرو، لوگوں کی چیزیں انہیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ صحیح ناپ تول کے ذریعے جو تمہیں نفع ہو، جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہیں مل جائے، اس پر اکتفا کرو۔ حضرت شعیب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نصیحت کے جواب میں ان کی قوم نے جو جواب دیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قالوا یا شعیب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحلیم الرشید۔ قوم نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں، یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ پھر مذاق کے طور پہ کہنے لگے، تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ حضرت شعیب علیہ الصلات والسلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ الصلات والسلام کی بات ماننے کی بجائے آپ کو جو جواب دیا، اس کو سامنے رکھ کر ہم کچھ اپنے حالات پر اگر غور کریں کہ ہمارے زمانے میں ناپ تول کے معاملے میں کس طرح ڈنڈی ماری جاتی ہے، اور اگر کوئی سمجھائے تو اس کے سمجھانے پر جو جواب دیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید سمجھایا، ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، میرا یہ ارادہ نہیں کہ میں تمہاری مخالفت کروں، میں تمہاری مخالفت صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح، میرا تو صرف اصلاح کا ارادہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور اللہ کی مدد ہی سے میری توفیق، علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک عرصے تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، مختلف انداز میں انہیں کاروبار میں صحیح ناپ تول کی طرف بلاتے رہے، مگر قوم اپنی روش سے باز نہ آئی، مسلسل نافرمانیاں کرتی رہی، کفر و شرک میں گرفتار رہی، اور ناپ تول میں اسی طرح کمی کرتی رہی، ڈنڈی مارتی رہی، لوگوں کے ساتھ دھوکہ فریب کرتی رہی، برے اخلاق کے اندر مبتلا رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس قوم کا جو انجام ہوا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمۃ منا، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ غَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ ثَمُودَ۔ شعیب اور اس کے ہم قوم کو تو ہم نے بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا، تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے۔ مدین والے اللہ کی رحمت سے دور ہوں جیسے قوم سمود رحمت الہی سے دور ہوئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن پاک کا یہ واقعہ، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نصیحت، اور ان کی قوموں کا جواب، اور اس جواب کے بعد جو ان کا انجام ہوا، یہ انجام ہمیں بہت کچھ سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، خیانت نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، لوگوں کے ساتھ خیانت کے ساتھ پیش نہ آؤ، لیکن آج کل کے لوگوں کی جو حالت ہے، لوگوں کا جو جواب ہے، وہ تقریباً وہی ہوتا ہے جو قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دیا۔ جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ برائی نہ کرو، اس کام میں نہ پڑو، یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، کاروبار کے اندر یہ طریقہ درست نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام قرار دیا ہے، تو لوگ اس نصیحت پر عمل کرنے کی بجائے جو جواب دیتے ہیں وہ جواب تقریباً وہی ہوتا ہے کہ کیا تمہاری نمازیں ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم اپنے اموال میں، اپنے مال کے اندر اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ کیا تمہاری نمازیں ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم سود نہ کھائیں؟ کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں اپنی مرضی نہ چلائیں، اپنی مرضی کے مطابق نفع نہ کمائیں، جائز و ناجائز طریقوں کو آپس میں نہ ملائیں؟ تو یہ جواب قوم شعیب کا تھا جن پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب اترا، اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو ایسے تباہ کر دیا گیا جیسے وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے، اور ان کو رحمت الہی سے دور کر دیا گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ خیانت کے معاملے میں ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ خیانت کرنا حرام، اور خیانت کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑیں جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گناہگار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑو، خیانت کرنے والے اللہ کو پسند نہیں، بارگاہ الہی میں تو دیانتدار اور امانتدار محبوب ہے، جو خیانت کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے بحث کرنے والے نہ بنے۔ گویا خیانت کرنا تو دور کی بات ہے، خیانت کرنے والے کی تائید کرنا، خیانت کرنے والے کی حمایت کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی منع فرمایا۔ ایک اور جگہ سورہ حج آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا يحب كل خوان كفور، بے شک اللہ ہر بڑے بد دیانت ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ مؤمن میں ارشاد فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ خیانت کو لوگ جانے یا نہ جانے، آنکھوں کی خیانت ہو یا دل کی خیانت ہو، کاروبار میں خیانت ہو یا دیگر معاملات میں خیانت ہو، دنیا کے اندر اگرچہ اس خیانت پر کوئی مطلع نہ بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، کہ تمہاری خیانت کو کوئی اور جانے یا نہ جانے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری خیانت کو ضرور جانتا ہے، آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو دل کے اندر چھپا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی اس خیانت کو بھی جانتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کر دو، جن کی امانت ہے ان کے سپرد کر دو۔ اب وہ امانت خواہ کام کرنے کے اعتبار سے ہے، خواہ وہ مالی اعتبار سے امانت ہے، جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرنے کا حکم دیا، تو آج امانتوں کو ہڑپ کر جانا، امانتیں رکھنے کے بعد اس کا انکار کر دینا، قرض لینے کے بعد انکار کر دینا، سودا بیچنے کے بعد قیمت کی ادائیگی سے انکار کر دینا، یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح گھر کر چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کر دو، جس کا مال ہے وہ مال اس کے حوالے کر دو، جو ملازمت کا جائز حقدار ہے وہ جائز ملازمت اس کے حوالے کر دو، جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اس کے حوالے کر دیا جائے۔ امانتوں میں خیانت کرنا ان تمام صورتوں کو شامل ہے۔ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا مکر و فریب اور خیانت کرنے والا جہنم میں ہے، مکر و فریب کرنے والا، دوسروں کو دھوکا دینے والا اور دوسروں کے ساتھ خیانت کرنے والا یہ جہنم میں ہے، اگرچہ مال دنیاوی خیانت کرنے سے مل جاتا ہے، اگرچہ مال میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، اگرچہ کچھ مالی مفاد آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس مفاد کا کیا کرنا اور اس مال کا کیا کرنا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مال جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے، وہ مفاد جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ خیانت کی بہت سی صورتیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں متعدد صورت خیانت کی بیان فرمائی۔ خیانت کی ایک قسم کہ احکام شریعت پر عمل نہ کرنا، شریعت کے احکام پر عمل نہ کرنا یہ بھی خیانت کی ایک صورت ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں جس خیانت کا بیان ہے، تفسیروں میں وہ واقعہ تفصیل سے موجود ہیں کہ وہ خیانت کیا تھی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس شے سے منع کیا ہے اس شے کے ارتکاب کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے خیانت قرار دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا اس چیز کو نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی اس نہی پر عمل نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیانت قرار دیتا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ انفال آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ صحابہ کرام اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر در منصور میں ہے کہ اللہ کے ساتھ خیانت کرنے سے منع کیا، رسول کے ساتھ خیانت کرنے سے منع کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ سے خیانت کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض کو چھوڑ دیا جائے، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس حکم پر عمل نہ کیا جائے، یہ اللہ کے ساتھ خیانت کرنا ہے، اور رسول کے ساتھ خیانت کرنا یہ ہے کہ رسول کی سنت کو ترک کر دیا جائے۔ تو نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، حج فرد ہونے کے باوجود نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی کے مقرر کردہ فرائض پر عمل نہ کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ کے ساتھ خیانت کرنے میں داخل ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے خلاف سنت کو اپنے معمول میں داخل کر لینا یہ رسول کے ساتھ خیانت کرنے میں شامل ہے۔ اور ارشاد فرمایا وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو، تمہارے پاس جو شے امانت ہے، جو قوم کی امانت یا کسی فرد کی امانت ہے، اس امانت کے اندر بھی خیانت کرنے سے منع کیا۔ تو خیانت کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل نہ کیا جائے۔ خیانت کی دوسری صورت، خیانت کی دوسری صورت کسی کی عزت پر بری نگاہ ڈالنا، کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا۔ کوئی ہمارے اوپر اعتماد کرتا ہے کہ یہ با عزت ہے اور دوسروں کی عزت کا پاس کرنے والا ہے، اس کے باوجود اس کے گھر میں بری نظر ڈالنا، معاذ اللہ ان کی بہو بہن کے اوپر بد نگاہی کرنا، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا اشارہ اس آیت مبارکہ سے ملتا ہے، سورہ یوسف میں ہے، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين، حضرت یوسف نے فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ یہاں جس خیانت کا بیان ہے وہ وہی خیانت ہے کہ کوئی کسی کو اپنے گھر میں ٹھہراتا ہے دوستی کے طور پہ یا مہمان نوازی کے طور پہ، اور یہ اسی کے گھر میں رہتے ہوئے اس کے گھر میں خیانت کرتا ہے۔ آج یہ خیانت بھی کم نہیں، دوستوں کے گھر میں بری نگاہ ڈالنا، رشتہ داروں کے ہاں بری نگاہ ڈالنا، موبائل کے اوپر گند مچانا، یہ تمام چیزیں یہ بھی ہمارے معاشرے میں داخل ہیں اور یہ بھی خیانت کے اندر داخل ہیں، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ عزیز سے مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہ کی۔ اور یہ خیانت تو صرف خیانت ہی نہیں بلکہ بیسیوں گناہوں کے اندر ملوث ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ ایک اور مقام پر کہ جہاں پر اس خیانت کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی دوست کے گھر میں خیانت کر لی، کسی رشتہ دار کے گھر میں خیانت کر لی تو اس کو معلوم نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا علاج بیان فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ لوگوں کو پتا چلے یا نہ چلے، اس دوست کو معلوم ہو یا نہ ہو، اس رشتہ دار کو پتا چلے یا نہ چلے، اتنا تو جانو، یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو اللہ جاننے والا ہے، تمہارے دلوں میں جو پوشیدہ ہے اس کو اللہ جاننے والا ہے، جو اپنے دل میں سوچتے ہو، جو اپنے دل میں تصورات کرتے ہو، جو اپنے دل میں خیالات لاتے ہو، جو اپنے دل میں منصوبے بناتے ہو، جو اپنے دل کے اندر سازشیں کرتے ہو، جو اپنے دل کے اندر گناہ کا تصور کرتے ہو، تمہارے اس دل کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خیانت کے اندر یہ صورت بھی داخل ہے کہ دوستوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، جاننے والوں کے، انجان لوگوں کے گھروں میں خیانت کی نگاہ ڈالی جائے، ان کی عزت کے اوپر بری نظر ڈالی جائے، یہ بھی خیانت کرنے میں داخل اور یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حرام ہے۔ اس کے بعد خیانت کی ایک اور صورت جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں بکثرت رائج ہو چکی ہے اور جس خیانت کو کچھ خیانت سمجھا بھی جاتا ہے، اس کے باوجود اس خیانت کا ارتکاب بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ متففین کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرماتا ہے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ ترجمہ قرآن، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں جس چیز کی طرف واضح طور پہ حکم دیا گیا ہے، ناپ تول کے اندر کمی کرنا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جب دوسروں سے وصول کرتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ یا تول کر دیتے ہیں، اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں کمی کرتے ہیں، ان کو کم وزن کر کے دیتے ہیں یا ان کو گھٹیا مال دینے کی صورت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایسے کم تولنے والوں کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے خرابی ہے۔ اور اب ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا یظنوا، کیا اس کا یہ گمان نہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کو حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، بارگاہ الہی میں اپنے عمل کی جواب دہی کرنی ہے، کیا یہ کم تولنے والا، کیا یہ کاروبار میں ڈنڈی مارنے والا، کیا یہ لوگوں سے خیانت کرنے والا قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا؟ تو گویا جو ناپ تول میں کمی کرنے والا، جو کاروبار میں ڈنڈی مارنے والا، جو لوگوں کو دھوکہ دینے والا، جو انہیں کاروبار میں خیانت کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ارشاد فرماتا ہے کہ کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اسے قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ ہاں ہاں ہر مسلمان کا عقیدہ، ہر مسلمان جانتا ہے، سمجھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ ہر شخص کو قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، ناپ تول میں کمی کی تو اس ایک ایک ناپ تول کی کمی کا حساب دینا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارک، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیمائش اور وزن کرنے والوں کے پاس سے گزرے تو انہیں ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہیں ایسا کام سونپا گیا ہے جس میں تم سے پہلے کی امتیں ہلاک ہو گئیں۔ تمہیں ناپ تول سونپا گیا، تمہیں کاروبار سونپا گیا، تمہیں لوگوں سے معاملات سونپے گئے، اور یہ وہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے پہلے کی امتیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اسی وجہ سے تباہ ہوئی کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ان کے نبی انہیں سمجھاتے رہے، وہ ان کے سمجھانے پر عمل نہ کیا، ان کے سمجھانے میں نہ آئے، ان کے وعد و نصیحت پر عمل نہ کیا، وہ قوم تباہ ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہی تاجروں سے ارشاد فرماتے ہیں، انہی پیمائش اور وزن کرنے والوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں ایسا کام سونپا گیا جس میں تم سے پہلے کی امتیں ہلاک ہو گئیں۔ گویا اگر تم بھی ناپ تول میں کمی کرو گے، اگر تم بھی کاروبار میں خیانت کرو گے، اگر تم بھی پچھلی امتوں کے طرز عمل پر چلو گے، اگر تم بھی انہی کی روش پر چلو گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے پہلے کی امتیں تباہ ہو گئیں، اسی طرح تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث مبارک، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی، اللہ عز و جل نے ان کے رزق کو کم کر دیا۔ جس نے ناپ تول میں کمی کی، اللہ عز و جل نے اس کے رزق کو کم کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ پر غور فرمائیں، آج ہر طرف ہر شخص رزق کی تنگی کا شکوا کر رہا ہے، ہر شخص اسی چیخو پکار میں ہے کہ ہم لٹ گئے، ہم مر گئے، ہمارے گھروں کا گزارا نہیں ہو رہا، ہمارے گھر کے حالات درست نہیں ہیں، ہماری آمدنی اتنی نہیں جتنے ہمارے اخراجات ہیں، ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، پہلے ہمارا اچھا گزارا ہوتا تھا، اب ہمارا گزارا اچھا نہیں ہو رہا۔ اس کے پیچھے جو سبب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی، اللہ عز و جل نے ان کے رزق کو کم کر دیا۔ آج ہمارے بازاروں میں، آج ہماری دکانوں پر، آج ہمارے کاروبار میں، آج ہمارے لین دین میں، آج ہمارے ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا، خیانت کرنا اتنا رچ بس چکا ہے کہ شاید ہی کوئی کاروباری ایسا ملے، کوئی تاجر ایسا ملے کہ جو اس میں شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو۔ تو جب ناپ تول میں کمی کی، جب ناپ تول میں خیانت کی، جب کاروبار کے اندر گڑبڑ کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ ان کے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اگر رزق میں برکت پیدا کرنی ہے، اگر رزق کے اندر خوشحالی لانی ہے، اگر اچھے انداز میں گزارا کرنا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، کاروبار میں خیانت کو ختم کر دیا جائے، ناپ تول میں خیانت کو ختم کر دیا جائے، لوگوں کے ساتھ دھوکے فریب کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ختم ہو گیا، ہمارے رزق میں خود بخود برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ناپ تول میں کمی کرنا اور خیانت کرنا، یہ صرف دنیا میں ہی تباہی کا سبب نہیں، بلکہ آخرت کے اندر بھی تباہی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ الزواجر میں ایک حکایت نقل کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کی موت کا وقت جب آیا، اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہ ہو رہا تھا، لوگ اس کے پاس جمع ہوئے، اسے کلمے کی تلقین کرنے لگے، لیکن باوجود کوشش اس کی زبان سے کلمہ ادا نہ ہو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، تمہاری موت کا وقت لگ رہا ہے، دنیا سے جانے والے ہو، کلمہ پڑھو گے تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے جواب دیا، میری زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا، میں کوشش کرتا ہوں لیکن میری زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کلمہ کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ اس نے کہا، میرے کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کلمہ پڑھنے لگتا ہوں تو ترازو کے دستے کے درمیان میں جو کانٹا ہوتا ہے وہ کانٹا میرے گلے میں اٹک رہا ہے۔ پوچھا کہ کیوں، وجہ کیا ہے، کیا تم دنیا میں کم تولتے تھے؟ اس نے کہا، میں کم نہیں تولتا تھا لیکن میں نے وزن کے باٹ درست نہ کیے تھے، وزن کے باٹ درست نہ کیے تھے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ میری زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، کس قدر عبرت کا مقام ہے کہ دنیا کے اندر ناپ تول میں کمی میں معمولی سی توجہ نہ کرنے کی وجہ سے موت کے وقت زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا اور بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہونا پڑا، اور وہی ترازو کا کانٹا کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا میں اپنے مال پہ خوش ہوتا تھا، جس کانٹے کی وجہ سے وہ مال میں کچھ اضافہ کر لیتا تھا، وہی کانٹا مرتے وقت اس کے گلے میں اٹک گیا اور اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ ترازو درست تھا، ترازو کے باڑ کے اندر اس نے کچھ مسئلہ کیا، اس کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی، اور آج تو نہ جانے کیا 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 جاتا ہے۔ خیانت کرنے کے اندر وہ کون سا طریقہ ہے جو اختیار نہیں کیا جاتا؟ لوگوں کو کم تول کر دینا تو ایسا رائج ہو چکا، دودھ والے کے پاس چلے جائیں تو دودھ والا اندر سے دودھ تول کے لائے گا، باہر کسی دوسری دکان سے اس کا وزن کروائیں تو پتہ چلتا ہے کہ پورا ایک کلو کے اندر ایک پاؤ دودھ کم ہے۔ پھل خریدنے جائیں تو پھل والا ڈنڈی مارتا ہے، سبزی خریدنے جائیں تو سبزی والا ڈنڈی مارتا ہے، کسی سے سامان خریدنے جائیں تو وہ سامان کے اندر ڈنڈی مارتا ہے۔ کم تولنا ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا، اور یہ کم تولنا سوئے خاتمہ کا سبب بن سکتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس اناج کے ڈھیر میں داخل کیا تو اندر سے بھیگا ہوا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے تاجر، اس بھیگے ہوئے ڈھیر کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ جو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں، نیچے خراب مال اور اوپر اچھا مال ڈال دینا تاکہ خریدنے والا دھوکے کے اندر آ جائے، یہ خیانت کرنے میں آتا ہے اور یہ خیانت کرنا حرام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں، مسند احمد کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اور شعب الایمان کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی دودھ فروش کے پاس سے گزرے جو دودھ بیچ رہا تھا، آپ نے جب اس کے دودھ کی طرف نظر کی تو سمجھ آیا کہ دودھ میں پانی ملا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ اے بھائی، اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جس دن تمہیں کہا جائے گا کہ دودھ سے پانی جدا کرو؟ اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جس دن تمہیں کہا جائے گا کہ دودھ سے پانی جدا کرو؟ عیب دار شے بیچنا، مال میں ملاوٹ کرنا، عرف سے بڑھ کے ملاوٹ کرنا، مرچوں کے اندر سرخ اینٹوں کا چورا ڈال دینا، اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کی ملاوٹ کرنا، پتی کے اندر دوسرے پتوں کا چورا کر کے ڈال دینا، یہ ہمارے معاشرے میں کتنا رائج ہے۔ کس کس کام میں کس کس طرح ملاوٹ کی جاتی ہے، شہد خریدیں اس میں ہر چیز ہوگی لیکن شہد نہیں ہوگا، دودھ خریدیں اس میں دودھ نہیں ہوگا بقیہ ہر چیز ہوگی، اور نہ جانے کتنی چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں کہ جن کے اندر بکثرت ملاوٹ کی جاتی ہے، جن کے اندر بکثرت خیانت کی جاتی ہے، جن کے اندر بکثرت لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہی ملاوٹ کرنے والوں، انہی دھوکہ دینے والوں اور انہی خیانت کرنے والوں کو ارشاد فرماتے ہیں، جس نے خیانت کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ایک اور بات جو ہمارے کاروبار میں رائج ہے، جو خیانت کی صورت ہمارے اندر رائج ہو چکی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عیب بتائے بغیر عیب دار چیز کو بیچا وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا۔ اور دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ جس نے عیب دار چیز کو عیب بتائے بغیر بیچا وہ ہمیشہ فرشتوں کی لعنت میں رہے گا، وہ ہمیشہ فرشتوں کی لعنت میں رہے گا۔ آج عیب دار چیز کو بیچنا کتنا عام ہو چکا، آج دھوکے کے ساتھ خراب چیز کو بیچ دینا کتنا عام ہو چکا، اس کو اپنی مہارت سمجھا جاتا ہے، اس کو اپنا کمال سمجھا جاتا ہے کہ میں نے خراب شے بھی گاہک کو بے وقوف بنا کے بیچ دی، اس کو مہارت، اس کو ہنر اور اس کو کاروبار سمجھا جاتا ہے۔ پھل خریدنے جائیں تو خراب پھل بیچ دیتے ہیں، سبزی خریدنے جائیں تو خراب سبزی بیچ دیتے ہیں، اوپر اچھا اچھا پھل ڈال دیا، خریدنے والے کی نگاہ ایک لمحے کے لیے ادھر سے ادھر ہوئی، اسی وقت خراب پھل اس کے اندر ڈال دیا، گھر آ کے نکالے وہاں دیکھا تو بڑا عمدہ تھا، گھر آ کے جب اوپر سے پھل اتارتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نیچے گلا سڑا ہوا پھل موجود ہے۔ کوئی پھل کا کریڈ خریدتے ہیں، پیٹی خریدتے ہیں، گھر آ کے کھولتے ہیں تو نیچے سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ تو پھل خریدے تو خراب، سبزی خریدے تو خراب، میڈیسن خریدنے جائیں، جعلی ادویات ہمارے یہاں کتنی عام ہو چکی، کتنی فیکٹریاں، کتنے کارخانے اور کتنی ملیں لگی ہوئی ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں جو جعلی ادویات بیچتے ہیں، لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جعلی ادویات کتنی کثرت کے ساتھ عام ہو چکی ہیں، اور بلکہ اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کہ ایکسپائر میڈیسن یہ بھی دے دی جاتی ہیں۔ خریدنے والے کو اول تو پڑھنا نہیں آتا، اس کو انگلش نہیں پڑھنی آ رہی، اور پڑھنی آتی ہے تو توجہ نہیں ہوتی۔ دکاندار میڈیکل سٹور والا اس کو وہی شے ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی وہ اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، اور وہ جا کے مریض کو استعمال کرتے ہیں اور مریض کی جان کے اوپر بن جاتی ہے۔ کتنی اشیاء، ڈبا بند اشیاء کتنی ایسی ہیں کہ جن کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی، جن کی تاریخ استعمال گزر چکی، دکاندار وہی شے اپنے کسٹمر کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ اسی طرح دھوکہ دینے کے اندر اور چیز، دکان کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ روشنی کی جاتی ہے کہ چیز کا اصل رنگ روپ پتہ ہی نہیں چلتا۔ کپڑا خریدنے جائیں، بہترین قسم کی لائٹنگ میں کپڑے کا رنگ انتہائی خوبصورت اور انتہائی دیدہ زیب نظر آتا ہے، اسی کو جب پیک کر کے، اسی کو جب شاپنگ بیگ میں ڈال کر گھر لے کے جائیں، گھر جا کے کھولیں، وہاں جا کے معاملہ ہی کچھ اور نکلتا ہے۔ وہاں کا سرخ گھر میں آ کے کالا نکلتا ہے، وہاں کا کالا گھر میں آ کے سرخ نکلتا ہے، وہاں کا عمدہ گھر میں آ کے گھٹیا نکلتا ہے، وہاں کا آلہ گھر میں آ کے ادنا نکلتا ہے۔ تو یہ لائٹوں کی کثرت کی وجہ سے جو دھوکہ دیا جاتا، جو عیب دار مال بیچ دیا جاتا ہے، یہ سراسر حرام ہے۔ اسی طرح عیب دار مال کے اندر پکا رنگ کہہ کر کچے رنگ والا کپڑا بیچ دینا، عمدہ کہہ کر گھٹیا چیز تھما دینا، یہ بھی حرام۔ گوشت خریدنے جائیں، اگر کوئی سمجھدار آدمی خریدنے جائے گا تو گوشت بیچنے والا اس کو عمدہ گوشت دے گا، اور اگر کوئی بچہ خریدنے چلا جائے تو گھٹیا گوشت اور چھچڑے وغیرہ اس کو ڈال کر دے دیے جائیں گے، وہ ہڈی ڈال دی جائے گی جو ہڈی ڈالنے کا عرف نہیں ہے، ہڈیوں سے بھرا ہوا گوشت اس کے حوالے کر دیا جائے گا، کچھ نہ کچھ وزن کے اندر کمی کر دی جائے گی۔ یہ ہمارے گوشت بیچنے کے اندر کتنا عام ہے، خراب گوشت بیچنا۔ بلکہ معاذ اللہ اب تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ مرے ہوئے جانور کا گوشت بیچنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا، یعنی مردہ جانور ہے جو حرام ہو چکا، اس حرام جانور کا گوشت بیچ لیا جاتا ہے۔ اور ایسے واقعات کی بھی کمی نہیں کہ بکرے کے گوشت کے نام پہ معاذ اللہ کتے کا گوشت بیچ لیا جاتا ہے، قیمہ نہ جانے کس شے کا قیمہ بنا کے دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ تو سراسر حرام ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اسی شے کے اندر پکڑے جاتے ہیں، آئے دن اخبارات کے اندر، چینلز کے اوپر ان کی خبریں آتی رہتی کہ فلاں جگہ گدے کا گوشت بیچتے ہوئے پکڑے گئے، فلاں جگہ پر مردہ گائے کا گوشت بیچتے ہوئے پکڑے گئے، فلاں جگہ معاذ اللہ کتے کا گوشت بیچا جا رہا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے ہاں رائج ہو چکی، یہ خیانت کے اندر، دھوکہ دہی کے اندر، عیب دار شے کو بیچنے کے اندر یہ داخل، اور یہ سراسر حرام۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ اسی طرح زیادہ کھوٹ والا سونا کم کھوٹ والا قرار دے کر بیچ دیا جاتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 22 کیرٹ کا سونا और वो बिल्कुल ही 16 के ऊपर होता है। उसके अंदर कितनी मिलावट की जा चुकी होती है, कितना उसके अंदर खोट मिला दिया जाता है। जितना खोट है उतना बता दिया फिर तो जायज है, लेकिन जितना बताया उससे ज्यादा खोट उसके अंदर मिला हुआ, ये हराम है। और ये हराम भी हमारे सोने के कारोबार के अंदर राइज। इसी तरह मशीनरी खरीदने जाएं, उसमें तो खरीदने वाले को पता ही नहीं होता कि इसके अंदर है क्या। बेचने वाला उस मशीनरी के अंदर ना जाने कितने ऐब होते हैं जिनके साथ उसको बेच देता है। एक हफ्ता इस्तेमाल किया वो शेय खराब निकलती है, नई कहकर पुरानी थमा दी जाती है, उसका डब्बा उसकी पैकिंग चेंज की, पैकिंग चेंज करके वो शेय बेच दी जाती है कि जो पुरानी होती है। अब पुरानी शेय को नई कहकर बेचना झूठ, धोखा, खयानत, और ये हराम में दाखिल है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, बिजली का जो सामान है उसकी तरफ चले जाएं, उससे उसमें कितना धोखा दिया जाता है। लिखा हुआ है फुलां मुल्क की तैयार करदा, और वो तैयार करदा किसी और मुल्क की है। हमारे यहां तो आम एक रवाज है कि मेड इन जापान लिखना तो मसला नहीं है, शेय बन रही है कराची के अंदर, मुहर लग रही है हैदराबाद में, और लिखा हुआ मेड इन जापान। हौजरी के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के ऊपर, फ्रिज के ऊपर, एसी के ऊपर और दीगर चीजों के ऊपर कितना झूठ, कितना धोखा और कितनी खयानत की जाती है। सरासर हराम, सरासर हराम है। तो एक जायज कारोबार कर रहे हैं, एक शय बेच रहे हैं, जायज तरीके से बेच रहे हैं, लेकिन झूठ खयानत इस कदर लोगों के अंदर रच बस चुकी है कि जब तक झूठ ना बोले, जब तक खयानत ना करे, जब तक धोखा ना दे, उनकी तबीयत को करार ही नहीं आता, उनकी तबीयत को चैन ही नहीं आता। मेड इन जापान लिखेंगे, फुला मुल्क का नाम लिखेंगे और गलत शय उस नाम पर बेच देंगे। ये भी खयानत के अंदर और ये भी हराम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, खयानत की और बहुत सी सूरतें कि खयानत में क्या क्या चीजें दाखिल हैं, थोड़ा सा गौर करें तो खयानत सिर्फ कारोबार में नहीं, मुलाजमत के अंदर और दीगर बहुत सी चीजों में दाखिल है। आइए चंद मिसालें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। धोखा देने वाले के बारे में अहदीसे मुबारका और कुरान की रूह से यह बात तो मुतय्यन है कि धोखा देने वाला जहन्नम का मुस्तहिक है। अब धोखे की सूरतें क्या है? धोखा सिर्फ ये नहीं है कि जो बड़ा कारोबारी और जो बड़ा आदमी है वही धोखा देता है। धोखा देना ठेले वाला वो भी धोखा देगा, आम मुलाजिम है वो भी धोखा देगा, मजदूर है वो भी धोखा देता है, मकान बनाने वाला, पेंट करने वाला ये भी धोखा देते, पॉलिश करने वाला ये भी धोखा देते, फर्नीचर का सामान बनाने वाला वो भी धोखा देता है, कोई और सामान तैयार करके देने वाला वो भी धोखा देता है, कपड़ा तैयार करके देने वाला वो भी धोखा देता है। गोया धोखा हर हर शय के अंदर दाखिल हो चुका। मजदूर धोखा देता है, धोखा देकर काम पूरा नहीं करता। आपने मजदूर लगाया सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, उसने काम करना, जितना काम उसे करना चाहिए उतना नहीं करेगा, जितनी ईंटें उसे लगानी चाहिए, जितने ब्लॉक उसे लगाने चाहिए उतने नहीं लगाएगा, जिस अंदाज में बनानी चाहिए उस अंदाज में नहीं बनाएगा, जितनी सफाई होनी चाहिए वो सफाई नहीं करेगा, दरमियान के अंदर चाय पीने के अंदर वक्त जाया कर देगा, खाना खाने में वक्त जाया कर देगा, बातें करने के अंदर वक्त जाया कर देगा। अपने मालिक का ये जो नुकसान कर रहा है ये उसके साथ खयानत कर रहा है, ये उसके साथ धोखा कर रहा है, ये उसके साथ हराम फेल कर रहा है। इसी तरह इंसाफ की फराहमी जिन लोगों का काम है, जिनका काम है कि लोगों को इंसाफ मुहैया करें, लोगों के दरमियान मजालिम को खत्म करें, जालिम से बदला लें और मजलूम को उसका हक मुहैया करें, वो बगैर रिश्वत लिए ये काम नहीं करेंगे। तो अब रिश्वत लिए बगैर काम ना करना खयानत, अपने मनसब के साथ खयानत, अपने ओहदे के साथ खयानत, अपनी तनख्वाह के साथ खयानत, अपनी तनख्वाह को हराम करार देने के मुतरादिफ। इसी तरह मुलाजमत करने वालों का हाल, सुबह 8 बजे अगर ड्यूटी शुरू होती है या सुबह 9 बजे ड्यूटी शुरू होती, 9 बजे शुरू होने वाली ड्यूटी पर 9:30 बजे आएंगे, 10 बजे आएंगे, आकर टाइम पूरा लिखेंगे, जब काम शुरू करेंगे तो जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं करेंगे, काम के दौरान बातें करते रहेंगे, आधा घंटा गुजरा चाय आ गई, चाय पीने के बहाने 1 घंटा गप्पों में गुजार दिया, कैंटीन पे चले गए, कैंटीन पे जाके बैठ गए, वहां पर बातों में लगे रहे, जहां पर दो अफराद बैठे हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, दफ्तर का सामान अपने जाती इस्तेमाल में ला रहे, फोन अपने जाती इस्तेमाल के लिए कर रहे, दुनिया भर के फोन वो दफ्तर का फोन ही इस्तेमाल होगा। जहां फोन करना है, घर में करना भी हो तो नहीं, दफ्तर जाके कर लूंगा, दफ्तर के अंदर जाती फोन करेंगे, दफ्तर की स्टेशनरी को इस्तेमाल करेंगे, वहां के कागजात को इस्तेमाल करेंगे, वहां की चीजों को इस्तेमाल करेंगे अपने जाती कामों के लिए। ये भी खयानत, ये भी हराम। अब ये सरकारी महकमा हो या प्राइवेट इदारा हो, सरकारी हो या निजी हो, दोनों चीजों के अंदर जिस शय के इस्तेमाल की जाती इजाजत नहीं है उसको इस्तेमाल करना खयानत में आता है। उसके बाद इदारे की गाड़ी को अपने जाती इस्तेमाल में लाएंगे, इदारे की गाड़ी इदारे के कामों के लिए, लेकिन उसमें इनके अफसर साहब के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अफसर साहब की बीवी सौदा खरीदने जा रही, अफसर साहब के नौकर जो है वो उसमें सामान खरीदने जा रहे, अफसर साहब खुद सैर सपाटा करने के लिए उसी गाड़ी के अंदर सफर कर रहे, ये भी खयानत के अंदर दाखिल, ये भी हराम। जब इसकी इजाजत नहीं तो फिर इसकी इजाजत नहीं, इसका करना नाचाइज। इसी तरह हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां आती हैं, मेडिसिन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं, क्यों कि मरीजों को इस्तेमाल करवाई जाए, लेकिन हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, अस्पताल में मरीज को दवाई मिलने का तो तस्वुर भी नहीं होगा, कहीं मिलती भी है लेकिन अक्सर व बेशतर जगह नहीं मिलती, डॉक्टर हजरात या उनके नीचे वाला स्टाफ वही दवाइयां सारी की सारी बाहर के मेडिकल स्टोर पे बेचेगा, मेडिकल स्टोर से जाके वही दवाई जो हॉस्पिटल में मुफ्त मिलनी चाहिए वही बाहर पैसों की मिल रही होती, और वो पैसा वो बेचने वाले खरीदने वाले मिली भुगत के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये अद्वियात का यूं बाहर बेच देना, उसको बाहर जाके खरीदने पर मजबूर कर देना, ये हराम, ये भी खयानत के अंदर शामिल। इसी तरह ठेकेदार बिल्डिंगें बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने के अंदर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करना, सीमेंट कम और रेत ज्यादा इस्तेमाल करना, जैसा उसको बनाना चाहिए वैसा ना बनाना, जितनी पायदार होनी चाहिए वैसी पायदार अशिया इस्तेमाल ना करना, और एडवर्टाइजमेंट के अंदर तशहीर के अंदर उसी का नाम इस्तेमाल करना कि इतनी उम्दा बनी, इतनी पायदार बनी, जबकि वो वैसी नहीं है, ये भी खयानत के अंदर शामिल और ये भी हराम। इसी तरह फर्नीचर का काम करवाया, जिस लकड़ी का काम उससे करवाना था उसने वो नहीं किया, जैसा उससे बनवाने का कहा था उसने वैसे बना के नहीं दिया, जैसे उसमें कुंडे और दीगर चीजें इस्तेमाल करनी थी वैसे उसमें इस्तेमाल ना की, घटिया माल, नाकिस माल, कमजोर माल बना के हाथ में थमा दिया, ये भी खयानत के अंदर, ये भी हराम। इसी तरह सीमेंट घटिया इस्तेमाल किया बिल्डिंग बनाने वाले ने, खरीदने गए आला किस्म की जगह घटिया किस्म का दे दिया। तो ये चंद एक मिसालें अर्ज की हैं कि जो खयानत की मिसालें हमारे मुलाजमत में, हमारी तिजारत में, हमारे कारोबार में, हमारी बिल्डिंग्स में, हमारे इदारों में, सरकारी गैर सरकारी जगहों पर हर जगह ये सूरतें राइज हो चुकी। अब इसका अंजाम सुनिए, हिलियतुल औलिया में हदीस मुबारक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन कुछ लोगों को लाया जाएगा जिनके पास तिहामा पहाड़ों की मिसल नेकियां होंगी, नेकियों के ढेर लगे हुए होंगे, पहाड़ बराबर नेकियां होंगी, जब वो नेकियां लाई जाएंगी अल्लाह तबारक व तआला उन नेकियों को उड़ती हुई खाक की तरह तबाहो बर्बाद कर देगा और उन नेकियां करने वालों को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कैसे होगा? अब जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसको बगौर सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन लोगों के आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और जिनको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा वो नमाजें पढ़ते होंगे, वो रोजे रखते होंगे, वो हज करते होंगे, वो जकात देते होंगे, ये तमाम के तमाम आमाल तो करते होंगे लेकिन जब दुनिया में उनके सामने हराम आता था तो उसे ले लिया करते थे और उनके इस हराम को ले लेने की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके आमाल को बर्बाद कर देगा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये नमाजें पढ़ने वाले और कारोबार में खयानत करने वाले, ये रोजे रखने वाले और रोजा रख के कारोबार में डंडी मारने वाले, ये हज करने वाले और हज के दौरान और हज से पहले और बाद में खयानत करने वाले, ये जकात देने वाले लेकिन खयानत करने वाले, ये सदकाओ فطرہ دینے والے، یہ راہ خدا میں خرچ کرنے والے، لیکن کاروباروں میں ڈنڈیاں مارنے والے، کاروبار میں خیانت کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، ملاوٹ والا مال بیچنے والے، عیب دار اشیاء کو بغیر عیب بیان کیے بیچنے والے، ان کے اعمال قیامت کے دن اڑتی ہوئی خاک کی طرح تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ تو نمازی یہ نہ سمجھے کہ اس کی نماز اس کے لیے کفایت کرے گی، روزہ دار یہ نہ سمجھے کہ اس کا روزہ اس کو کفایت کرے گا، حاجی یہ نہ سمجھے کہ اس کا حج اس کو بچائے گا۔ زکات دینے والا، راہ خدا میں خرچ کرنے والا، مدرسے بنانے والا، مسجد تعمیر کرنے والا، مسجدوں کی تعمیر میں چندہ دینے والا، غریبوں پہ خرچ کرنے والا، بیواؤں کو دینے والا، یتیم بچیوں کی شادیاں کرانے والا، ان کو جہیز کا سامان دینے والا، یہ تمام نیکیاں کرنے والے، یہ یاد رکھیں کہ اگر کاروبار میں خیانت سے باز نہ آئے، اگر حرام دینے پر لینے سے باز نہ آئے، تو اللہ عز و جل ان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا، اور جس طرح ہوا میں خاک اڑتی پھرتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر خواہی کس سے؟ ارشاد فرمایا، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، آئمہ مسلمین سے اور مسلمانوں سے۔ اللہ سے خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، رسول کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، حکمرانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ اچھے کاموں پہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور برے کاموں سے روکنے کی کوشش کی جائے، اور مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے ساتھ خیانت نہ کی جائے، ان کا بھلا چاہا جائے، ان کے بہتری کے کام کیے جائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کو خیانت نہ کرے، ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے، ہمارے ساتھ کو فریب نہ کرے، ہمیں کوئی ملاوٹ والا مال نہ دے، ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی عیب دار شے نہ دے۔ تو اب ہماری خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، اب ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی پسند کریں کہ ہم اس کو دھوکہ نہ دیں، اس کے ساتھ خیانت نہ کریں، اس کے ساتھ مکر و فریب نہ کریں، اس کو ملاوٹ والا مال نہ دیں، اس کو عیب والا مال نہ دیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، ومن یفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلك علی اللہ یسیرا، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عن قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خیانت سے باز آ جانا چاہیے، دھوکہ دہی سے باز آ جانا چاہیے، اپنی اصلاح کی طرف ابھی سے توجہ کر لیں، فکر آخرت ابھی سے پیدا کر لیں، اپنی سوچ کو بدلے، اپنے انداز کو بدلے، اپنے کاروبار کو بدلے، ہمارا ہر ہر طریقہ دین کے مطابق، اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اپنے اعمال کو، اپنے طریقہ کار کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو شریعت کے مطابق کرنے کے لیے سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لے، مدنی انعامات پر عمل کرنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں کی برکت سے، مدنی انعامات کی برکت سے، دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے، انفرادی کوشش کی برکت سے، دوسروں کی خیرخواہی کی برکت سے، مدنی سوچ اپنانے کی برکت سے، انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب آ جائے گا، ہمارے کاروبار شریعت کے مطابق ہو جائیں گے، خیانت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو نہ جانے کن کن گناہوں میں ملوث تھے، کن کن خیانتوں میں پڑے ہوئے تھے، کاروبار کے کس کس ناجائز صورتوں میں پڑے ہوئے تھے، دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے، اجتماعات میں پابندی کے ساتھ آنے کی برکت سے، مدنی قافلوں میں جانے کی برکت سے، اپنے تمام گناہوں سے تائب ہوئے، کاروبار کو شریعت کے مطابق کر لیا، اور اب الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین بن کر شریعت کے مطابق اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ تو تمام اسلامی بھائی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قافلوں کو اپنا معمول بنائیں گے، اور مدنی قافلوں کی برکت سے اپنے تمام معاملات کو شریعت کے مطابق کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔